أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ المؤمنون کی جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں، بکر جلال میں. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ درحقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا. عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے. اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز وضعیت کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے، اخلاقی حس ہے، کچھ چیزوں کو جو برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ یونیورسل ہے. اس میں ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے. تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ گندم اور گندم بنو یا جو سے جاؤ، گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جاؤ. لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمن اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازمن برا نہیں نکلتا. تو کوئی دوسری زندہ ہونی چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہ دلیل ہے ایمان بالآخرت کے لیے، جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. گویا کہ وہی بات یہاں ہے. اور اگر اسے پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھو تو ترجمہ ہوگا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانو کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، وفاداروں کو کھلاتے نہ دے، جاگیریں نہ دے، انعامات نہ دے. دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر. تو وہ الملک القدوس الملک الحق، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانشاروں، وفاداروں، تابے داروں ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے، ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے، ان کی جو جانشاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور جو ان کے غدار تھے، اس کے باغی تھے، انہیں کوئی صدا نہ دے؟ کیسے ممکن تھی؟ وہ تو بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا، اور بادشاہ برحق ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے. فَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے. لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے تائید میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. سورۃ النور, اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل, ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ اعراج کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے, جس کو پہچانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ اب ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے, سن 6 ہجری, اور اس میں بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے, اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبید کا, لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے, متاثر ہو گئے تھے, اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ انزلناها وفرضناها وألزمنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے, یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے, اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورۃ نکرہ کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر, فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیات بینات, جس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد رکھو, تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا, وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے, دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہے, وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہے, وہ پہلے نازل ہوئی, وہ سن 5 میں نازل ہوئی, یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانی والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ, جنا کرنے والی عورت ہو خواہ جنا کرنے والا مرد ہو, ہر ایک کو ان میں سے 100 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تعطف کل بہما رافت فی دین اللہ, اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے, نہ تمہیں روک لے پکڑ لے, لا تعطف کل بہما ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, یہ اللہ کی حد ہے, اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی, کسی کے ساتھ تمہارا تعلق, تمہاری دل کی نرمی, تمہاری شفقت, یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. بالکل تم کو نرون عبد اللہ یوم آخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے, یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے, لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور شریعت اسلام کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب, اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر مستقل بنیاد ہے, مستقل سورس ہے, وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے, اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں, شریعت موسمی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہے, ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو, سزا دی جا رہی ہو, تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے, یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعبیرات کا حدود کا, وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کو پتا چلا کہ مر گیا. ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ, حادثے میں مر جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام ڈال کر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزانی لازم تو الزانی اللہ مشرکتا ہوں, کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو کسی کے انہیں ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. وہ زانیہ کو لازم کرو ہاں, اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے ان قید میں ہوں, چاہے نکاح کے قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے, نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ اس غیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں, آزاد خاندان سے ہیں, اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے, زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے, ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, چار شہد شہید نہ لا سکے, فجلدوہم, تو پھر اب ان کو کوڑے مارو, ثمانین جلدہ, 80 کوڑے, 80 جلدے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون, اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشم دید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ چار چشم دید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کا ثابت نہیں کر سکا, لہٰذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے, کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کسی معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیسے ایک کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور, لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو, ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے, اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے, تو اس میں ثبوت جو ہے وہ بہتر ہے. نبی نے تابو سوائے ان کے تو جو توبہ کر لیں بعد ذالب اس کے بعد واسنو اور اصلاح کر لیں, یعنی کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے, طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی, لیکن بعد میں ان کی روش ایسی نہیں ہے, رویہ ایسا رہا ہے, انہوں نے اصلاح کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, اب وہ قابل اعتماد ہیں, تو یہ جو معاملہ ہے اس سے ختم ہو جائے گا, ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فإن الله غفور رحيم, والله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے, وہ الزام لائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے. دراصل اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 جگہ لگتے, اس کو اس میں الزام لگایا ہے, چاہے قسم دید ہے چاہے اس کو دیکھا ہے, لیکن تین گنا اور نہیں لا سکتا, تین گواہ نہیں لا سکتا ہے تو جمعے لگیں گے 80, لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے, اس کو لیان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ولزون یرمون ازواجہم, جو الزام لگائے زنا کا اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو, الا انفسہم, سوائے ان کی اپنی جانوں کے, انہوں نے خود دیکھا. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو یہ ایک شخص کی گواہی ہوئی, چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی, انہو لمن الصادقین, کہ وہ سچا ہے. حلفیہ بیان کریں. والخامسۃ, اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا, جبکہ پھر یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت علی الکاذبین. ویدعو عنہ العذاب, اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے, اگر وہ اس پر سے اگر اب تل جائے گا, تل آئے گی سزا اور یہ حد عورت سے, ان تشہد اربع شہادات باللہ, کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی, انہ لغیر القادرین, کہ میرا شوہر جو بالکل الزام لگا رہا جھوٹا ہے, اول خامسہ, اور پانچویں بات میں یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی, اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو, اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے, وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار, اور میں یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو, تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں, اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر, تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے, تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا, دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولاؤ فضل اللہ علیہ رحمت ہو, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی, وان اللہ تواب الرحیم, تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے, تم پہ بہت بڑا قدم اٹھا دیتے, وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الرحیم, حکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان میں لذیذ جائے بھی اس کے اس وقت مل گئی, جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے, جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے, تمہیں میں سے ہے, لاکھ سبھی ہو شکر رکھوں, اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو, بلے وہ خیر رکھوں, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا, قوانین بتا دے گا, شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں, اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا, ایک ذریعہ بن گیا. واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ ہے بنی عبد بنی مستلق میں, حضور سن چھ کا ہے یہ واقعہ, ہندی کا تشریف دے رہے تھے, جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جائے رات کو ایک جگہ پر قیام تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہوٹل میں علیحدہ ہوتی تھی, جیسے کہ جسموں کو اٹھا کر وہ لوگ آتے تھے, ہموار کو اٹھا کر اسے وہ پڑھ دیتے تھے, اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہوٹل کی اوپر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے جتنی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی, وہاں پہ دیر لگ گئی, اور دیکھا واپس آ کر تو کوئی ہار اپنا گر گیا تھا, اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں. اتنی دیر میں وہ حمال آئے, اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی, انہوں نے اندازہ بھی ہوا کہ اس حوض میں شد حکوم المومنین موجود نہیں ہے, انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا, سوٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا. اب جب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے, ہکا بکا کیا کریں, تنہا ہے, رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کہا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں, اور پھر وہ تلاش بھی کر سکیں گے مجھے, تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں, تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ عورت کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں تو نہیں آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, نیند آلیس ہو گئی, اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو, کہیں کوئی بیمار ہو, وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے, تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. ادھر دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی چھ پڑی ہوئی ہے, بچڑی سی پڑی ہے کوئی, تو جا کر دیکھا, حضرت عائشہ کو پہچان لیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں, سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے, تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی, ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا, کوئی نقاب نہیں ہوتی تھی خواتین, اور نہ امہات المومنین, لہذا پہچانتے تھے. تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا, تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی, اور وہ اٹھ کر بیٹھی, انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا, صفوان ابن معطل نے, کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ, حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی سے بچ کر نہیں آئی ہے, مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے, علیحدہ رہے ہیں, تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی, ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پہ بیٹھتی ہے, اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی, اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے طوفان بن گیا. اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی, حضرت حساب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے, ان کے کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہوئے. تو یہ ہے واقعہ اس کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے برات کر دی, اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. جاؤ بلس کے عصمت الملکم لا تحسبوه شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منھم ما اکتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا, اس کے حصے میں درج ہو جائے گا. والذی تولیٰ کبرہ, جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا, یہ ہے عبداللہ ابن ابی, جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذی تولیٰ کبرہ منھم لہ عذاب عظیم, اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنات بانفسهم خیرا, تو مومن مرد المؤمن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے میں گمان ہونا چاہیے تھا, انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ قال هذا اسم مبین, وہ کہتے فوراً کہ یہ تو بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ, اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی, اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. فَإِذْ لَمْ تَعْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی, سورہ نساء سے ان چار میں آ چکی ہے. وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر, یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے, فضلم پاتے بشہد آئے, اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے فولائے کا عند اللہ ہم القاذبون, تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کہ وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں بھی, لمسکتم فیما افستم, تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس طرح کوئی نہیں بھی ایسے رہتے تھے, یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے, اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی, جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. اس طرح کوئی نہیں بھی ایسے رہتے تھے جبکہ تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے یہاں ہے, اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل کے چلی گئی. وہ تقولون بے افواہکم, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما لیس لکم بہ علم, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی, کوئی معلومات تھی, کوئی کرسی نہیں تھی. بتا سمجھ رہے ہو ہلے گئے, اور تم اسے سمجھ گئے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے, معمولی بات ہے. وہ عند اللہ عظیم, جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. خدا یہ بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے. ولولا اس سمے تم نے کل تم آئے پورا لگا تکلم بحاجا, کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحان کا اللہ کی بات ہے, آگاہ بہتان عظیم, یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی حکم اللہ ان تعودوا, جس میں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو. ابداً کبھی بھی ان کے مومنین, اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ علیم اور حکیم ہے. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے, تشیء الفاحشہ شائع ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, جو لوگ اس کے لیے, اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے, اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دے رہا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ تمہیں کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو وہ لوگ تو جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا, یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, غلط ہے تب بھی, لیکن ایک بات اور اس کا چرچا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جس جس طریقے سے آج تک ہو رہا ہے معاملہ, اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے, تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے, بدر پہلو زیادہ ہے. اگر ہے بھی ایسا معاملہ, اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلو, اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے, اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو. اس کو تو زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے. ان نظیم یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر, اس کی رحمت نہ ہوتی, تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نہ نتائج نکل سکتے تھے, یہ محذوف ہے. وان اللہ رؤوف الرحیم, تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پاک کی پیروی کرے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, تو شیطان کو اس سے حکم دے گا, وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا, بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت والی شامل حال, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے, تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو ڈھیٹ بجاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا, وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسہ نہ بن سکا اور پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربٰى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ. یہ حضرت مصطفیٰ بڑے غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسے سے مال سے ان کی ضرورت پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جو تہمت کا بہت معاملہ چلا. تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے میں شریک ہے, تو پھر غصے میں آ کے ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے, اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں, اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں, ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں کم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یأتل اولو الفضل منکم, اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں, درجے والے ہیں تم میں سے, جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے, نیکی میں بھی, ایمان میں بھی فضیلت دی ہے, دولت میں بھی فضیلت دی ہے, وسعت اور جنہیں کشادگی دی ہے, مال کی کشادگی دی ہے, ان یؤتوا اولی القربیٰ, کہ وہ کوئی صلہ رحمی کرے اپنے قرابت داروں کے ساتھ, دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو, والمساکین والمہاجرین, اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں, ولیعفو ولیصفحو, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بدگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر, اگر تم یہ چاہتے ہو, تم سے بھی تو کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرماتا ہے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے, بلا یا ربنا انا نحب, کیوں نہیں پروردگار, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا, اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی, اس سلسلے کو جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقینا وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں, جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے, جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا, المومنات اہل ایمان میں سے, لوئن فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو توبت کرنے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم علیہ کو نوٹ کر لیں، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، و ایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، و ارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں کہ یہ اندر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے. قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تم نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور جو مجھے میرے ذریعے سے غلط کام کیا تھا. یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے. یہ بدمخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اور اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے اپنے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا. یوم الدین وفی ہے اللہ دینہ الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجیے، دین بدلے کو کہتے ہیں. دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. اور طیبات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے، کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے، جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں زمین ہو کر رہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتٰ تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس زنا کا سدب باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں. قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ بڑا مہنگا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، شکل ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں. معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے، جیسے گھوڑا بہت لو جوڑ ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اسے لیے بڑے دور دور تک کام دیے گئے. یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اوپر ہے. اب اسی لیے مسئلے میں گھر کی پرائیویسی بھی ہے. ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اے ایمان، جب داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستانے سے، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو، وہ تسلم والا اہل، اور اذن لے لو. اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ نہیں کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں. اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے, یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها, اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتیٰ یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو, ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہی قیل لکم, اور اگر کہا جائے تو اسے ارجعوا, چلے جاؤ, لوٹ جاؤ, اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں, پڑھ لیے ہوں تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں, یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے, میں ٹائم لیا ہوا ہے, پہلے سے طے ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے, کیوں نہیں ملا, اس میں انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص ہے, یہ نہیں. اگر تو آپ وقت طے کر گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے, کس مشغولیت میں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, آپ تو اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے ارجعوا, وہ انکیل الکل ارجعوا, پھر جعوا, تو لوٹ جاؤ, ہوا اس کا الکل نہیں, تمہارے لیے زیادہ پاک ہے, پاک بازی کا معاملہ. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیر مسکونۃ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے, جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں, ریزیڈینشل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں, اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے, سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. فیہا بتاؤ لکھو, اس میں تمہارا سامان ہے, تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کہ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے گھروں میں داخل نہ ہو, تو یہ اصل میں پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی, اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں گے صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. کل المؤمنین یغضون ابصارہم, اہل ایمان سے بھی کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں ذرا نیچا رکھا کریں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں. وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن, اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن, وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن, اور نہیں اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں. الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. بل یضربن بخدرہن, اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں. بخدرہن علی جلودہن, یہ خدرہن جمع ہے خمار کی, خمار کہتے اوڑھنے. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں, ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے. یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر, بلکہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس, عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی, اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے, یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا. چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں, چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی, اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت, بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے, دوشارہ اوڑا ہوا ہے, بہت قیمتی ہے, تو وہ بڑا آدمی ہے, وہ سردار ہے. کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے, الکبر الدائی, تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی, اس کی چادر گھسیٹتے تھے, گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے. تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے غریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے, عورت کے لیے, یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے, ان کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکل اس کی اوڑھنی کا ہو. ولا یبدین زینتہن, اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا. ولا یبدین زینتہن, اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے, جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب. اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے, آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے. کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر, اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے, اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں یہ لوگ. کون لوگ مستثنا ہیں؟ اللہ علیہ بہولت ہننا, ان کے شوہر نمبر ایک, آبائے ہننا یا ان کے باپ, اور باپ سے مراد باپ, دادا, چچا, یہ سب چلیں گے, اور آبائے بہولت ہننا یا ان کے شوہروں کے باپ, اور ابنائے ہننا یا ان کے اپنے بیٹے, اور ابنائے بہولت ہننا یا ان کے شوہروں کے بیٹے, یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے, بیٹے ہیں, تو وہ بھی محرم ہیں, وہ نامحرم نہیں ہے. اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی, بھائی, اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے, اور بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے, اور بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے, اور نسائے ہننا یا ان کی عورتیں, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, عام عورتیں نہیں ہیں, نسائے ہننا, اور ما ملکت ایمان ہننا یا یہ تو جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں. اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں. ارے تابعین غیر اولی القربہ ہے, یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں, باپ بھی کوئی ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, بچپن سے وہیں پلے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ تن پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں ان کو بری بات سوچے. ابھی تابعین غیر اولی القربہ ہے, یا وہ تابع کہ جو یہ کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے, میرا بجاڑ مردوں میں سے. ابھی کفر الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں, ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. بلا یبن, یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی. یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے. باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے, برقع بھی اوڑھا ہوا ہے, لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ, وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون, وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو, وہ تو ظاہر ہو جائے گا. جسم متناسب ہے, اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا. اس اعتبار سے ماضح ادھا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے, یہ بالکل غلط ہے. چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے, اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے. باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی, اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے, اور پیر ٹخنوں سے نیچے, یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے, اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی, بھائی کے سامنے بھی, اور جو بھی رشتے لائے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے, اس سے آگے یعنی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی, وہ صرف شوہر کے لیے. ولا يضربن هن ليقطعن ما يكن من زينتهن, اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے, مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پانا ہوا اس کی دھنکار ہو, تاکہ لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے, کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں. وتوب الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اور اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایاما منکم, اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم, یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات. ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوا کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا, یا بہت ہی یوں سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایاما منکم, بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم وامائکم, اور تمہاری جو بانیاں ہوں, غلام ہوں, ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں, ان کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو, ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو. ایک کی قریب ہے, ایک کا غلام ہے, ان کی شادی ہو جائے. اب ظاہر بات ہے وہ قریب جو ہے اپنے آقا کے, اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا, اس لیے تو اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قریب کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ. بس صالحین امن عبادکم وامائکم, ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے, مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, یغنہم اللہ من فضلہ, تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ واسع, بہت سمائی رکھنے والا, کشائش والا, کشادگی والا, اور جاننے والا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کہ آپ پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. بلکہ نظیم لا یجدون نکاحاً, اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں, شادی کر ہی نہ سکتے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے, نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو, نہ کوئی مہر دے سکے, بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں, پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں. اللہ دون لا یجدون نکاح حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یقرؤون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا, یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا, اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجیے. تو یہ معاہدہ ہو گیا, اب وہ آزاد ہو گیا, لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دیا, وہ کمائے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے, یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی کرے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, تو یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو, آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فکاتبوہم ان علم تم فیہم خیرا, اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے, بھلائی ہے, واقعتاً یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ بھاگ نہیں جائے گا, اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وہ آتے ہیں مالی اللہ نظیر آتا تم, پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. ولا تکونوا فتیاتکم علی البغاء, اور دیکھو اپنی باندیوں کو چھوٹیوں کو یہ جو آپ باندیاں قریبی ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان ارم تحسنا, اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہے, وہ کسی قلعے میں رہے, اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باندیوں سے بھی وہ پیشہ کراتے تھے, اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا, ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی رسوتے بھی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا, لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی ہے. وہ اپنی ولونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے, تو فرمایا یہ بہت غلط ہے. یہ کب کہ وہ عرب حیات کی دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان, وہ مجھے پورے ہننا پڑے اللہ نباز ابراہیم غفور رحیم, اور اگر تم ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا, تم پر وبال آئے گا, جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے جیون تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے, یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہے یہ پہلوں کے اندر بھی تھی, ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ موعظۃً للمتقین, اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث, اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی, اس پر ایمان کی مثال, اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسے ایک طاق ہے, فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے, شیشہ ہے اس کے اوپر, جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں, گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یوں قدم ان شجرت, اور اس مصباح میں, اس دیے میں, اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل, اس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا, ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا, لا شرقیۃ ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک. اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی, شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی, صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی, جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے, تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو رون زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف, اسی کی مثال دی جا رہی ہے. جب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, وہ کسی جانب ہوٹ میں ہے ہی نہیں. یکار جو گئے تو ہائی بھی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے, قریب ہے کہ روشن ہو جائے. ولا لم تمسا سنار, چاہے اسے ابھی آگ میں چھو آگے نہ ہو. نور اللہ نور, جب آگ بس کر جائے چھو جائے تو جو نور اللہ نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے. یا دلدان نور ہی میں شاہ, کیا تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہی فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں, معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس کے پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے جراف پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہیں, آیات قرآنیہ, وہ اندر کے اندر جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شروع پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید بھی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل بھی جلتا تھا. تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا, اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر, یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کو اس پھر آگ لگاتے تھے تو جلتے رہا تیل, لیکن بواسطہ ہے بتی, براہ راست یہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول گویا کہ بےتاب ہو, وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی بھڑک گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور توجہ ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا, کہ ذرا سلیم بھی اگر بیاج کاری آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکبر تھا, انہیں وقت لگ گیا. اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان گیا, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی, تو اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابق الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روح, روحانی نور جو ہمارے اندر ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل پنجرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح کے اندر ہے, روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ. ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو انجن ہے تصویروں کا, اس کی واقعتا تاک کسی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاک ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس تاک کا جو ہے فلور ہے, جو ہمارے ایبڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ جو ہے کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت نور وحی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی آج خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت نظر اللہ ان کے فاول اس طرح کی حسم ہو، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے، یہ ضروری نہیں کیونکہ ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفا اس کو ہر طریقے سے، ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. بھائی اس طرح فی حسم ہو، اس میں اس کا نام لیا جائے، یہ سب جو ہو لہو فیحا بالغدو والآثار، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال وہ جوان مرد، لا ترہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، بھائی قائم زکاۃ اور زکات کی ادا کرنے سے. یہ خافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فی قلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. وہ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لہسلم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے دہی ہے، محروم ہے، کافر ہے، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیت، ایک چٹیل میدان میں. یہ سب زمان و ماں، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جا ہو، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسر گھسر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر. وبدد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. توفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سمیع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی، جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہیں، اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے، جو بھی مثال یہ کہ یہ نیکیاں شراب کے معلوم ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، دنیا نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور کا ظلمات ان کی باہر الجین، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یخشا و موجم، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقی موجم، اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقی صحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات الباز وہاں فوق و باز، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یده لجکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ ہلائی نہیں دیتا. وان لم یجعل اللہ له نورا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما له من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات فوق باز وہا فوق باز. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.